أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الفصل الثاني من المرحلة الأولى من المرحلة الرابعة، انقسام كل من المواد إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس. چونکہ اس فصل کو کل تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے، ابھی فقط عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں اور اگلی بحث میں وارد ہوتے ہیں، مزید تکرار کی ضرورت نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ چوتھے مرحلے کی دوسری فصل مواد ثلاث کی تقسیم میں ہے اور اس کی تین اقسام ہیں، ما بالذات، ما بالغیر و ما بالقیاس. کل واحد من المواد ثلاثۃ اقسام، مواد میں سے ہر ایک کی تین قسمیں بنتی ہیں، یعنی ما بالذات، ما بالغیر، ما بالقیاس، یہ ہر تینوں کی بنیں گی، وجوب کی، امکان کی، امتناع کی. وہ بحث کر دی تھی اس میں، یعنی فرض کرنے میں، یعنی تقسیم بندی میں آ رہی ہے، وہ پھر بعد میں بحث کی ہے کہ یہ ہو مصداق نہیں رکھتی اور یہ فرض نہیں رکھتی ہے، اصلاً محال ہے. ما بالذات، ما بالغیر، ما بالقیاس الا الغیر الا الامکان. امکان جو ہے نا، یہ تین اقسام نہیں رکھتا. کیوں؟ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی. فلا امکان بالغیر، امکان میں ما بالغیر والی جو فرض ہے نا وہ ممکن نہیں ہے. بس امکان کی دو اقسام ہیں، باقی دونوں کی تین تین ہیں، ٹوٹل بنے گی آٹھ. اب تفصیل بیان کرتے ہیں. والمراد بما بالذات ان یکون وضع الذات کافیا فی تحققہ. ما بالذات سے مراد یہ ہے کہ ذات اس شے یا اس ذات کے تحقق میں کافی ہو، یعنی ذات کا وضع کرنا. یعنی وضع سے مراد یعنی یہ کہ آپ نے فقط ذات کو مد نظر رکھنا ہے، عوامل خارجیہ مد نظر نہیں ہے. وہ جو تفصیل عرض کی تھی اس کو ذہن میں رکھے.
ایک ذات کا خود کا ہونا خود کے تحقق کرنا
نہ، اس میں فرض ہے، یہ تحلیل ذہنی ہوتی ہے. فلسفے میں جو ایک خصوصیت پائی جاتی ہے وہ یہ کہ جو چیزیں خارج میں ایک ہوتی ہیں، ذہن آ کر اس کو تحلیل کر کے ان کے الگ الگ احکام بیان کرتا ہے. یہ عقل کے اندر قدرت موجود ہے کہ خارج میں ایک چیز کو ذہن میں لا کر اس کو تحلیل کر دیتا ہے اور پھر ہر ایک کا الگ الگ حکم بیان کرتا ہے، مختلف زاویوں سے اس کو نگاہ کرتا ہے آ کر. یہاں بھی یہی بحث ہے آ کر. مثلا خارجی اعتبار سے آپ نگاہ کریں گے پھر تو بات ٹھیک ہے، مطلب کیسے ہو گیا ذات اور وجود، ہم تو ایک ہی چیز ہے مثلا، درست ہے. لیکن ہم بحث فلسفی جو ہے وہ ذہنی بحث ہے، یعنی ایسی ذہنی بحث جو خارج سے مرتبط ہے. لیکن بحث ہماری کہاں ہے؟ مفاہیم کے اندر ہے، فلسفے کی خصوصیت میں ہے.
تحقق سے،
یعنی کہنا یہ چاہتے
ہیں.
ہاں ہاں، دیکھیں بات کل ہی ہوئی تھی، مثلا واجب تعالی کو اگر دیکھا جائے تو اس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کی ذات کو انسان جب نگاہ کرتا ہے، تحلیل ہے، یہ الفاظ ہم خود لے کر آ رہے ہیں، وائلہ اجل ہے خدا کہ ہم اس قسم کی باتیں کریں ان سے. یعنی اس کی اگر ذات کو مد نظر رکھیں تو اس کو دیکھتے ہی پتا چل جاتا ہے کہ وجود اس کی ذات کا اقتضا ہے. یعنی ذات ہو اور کوئی چیز بھی نہ ہو، یہ ذات وجود چاہتی ہے، یہ ذات بدون وجود نہیں ہو سکتی. اس کو کہتے ہیں کہ ذات اپنے تحقق میں کافی ہے، درست ہے. یعنی ذات کو جو وجود مل رہا ہے، یہ تحلیل ذہنی کر رہا ہوں، بار بار میں تذکر اسے دے رہا ہوں تاکہ کوئی بھی سننے والا جو ہے وہ غلط فہم نہ کرے. جا کر عقل آ کر تحلیل کر رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ اگر ہم ذات پروردگار کو نگاہ کرتے ہیں مثلا، تو دیکھتے ہیں کہ وجود اس کے لیے ضروری ہے. خوب، سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ وجود جو اس کا ضروری ہے، آیا ذات خود اقتضا کر رہی ہے کہ مجھے وجود، میرے لیے وجود ہونا چاہیے حتمی طور پر، یا نہ بلکہ غیر کوئی آ کر اس کو دے رہا ہے؟ ذات کافی ہے، یعنی فقط ذات کو، ولا غیر، وجود اس کا اقتضا ہے، وجود کو وہ چاہتی ہے، وجود اس کے فوراً جو ہے وہ حکم، عقل حکم لگا دے گی کہ اس کو وجود حتمی چاہیے. ان یکون وضع الذات کافیا فی تحققہ، ذات کا کا ہونا جو ہے وہ کافی ہے اس کے تحقق میں. وَإِن قُطِعَ النَّظَرُ عَن كُلِّ مَا سِوَاهُ, اگرچہ ہم مَا سِوَا جتنی بھی کوئی خارجی چیزیں ہیں اس کو قطع نظر بھی کر لیں. یہ ہے مَا بِالذَّات کا معنی. وَمَا بِالْغَيْرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْغَيْرِ, ما بالغیر سے مراد یہ ہے کہ ایسا وصف کے جو غیر نے عطا کیا ہو, غیر کی طرف سے آیا ہوا ہو, تحقق جو ہے وہ غیر کی طرف سے ہو. وَبِمَا بِالْقِيَاسِ إِلَى الْغَيْرِ, مَا بِالْقِيَاسِ إِلَى الْغَيْرِ سے کیا مراد ہے کہ أَنَّهُ إِذَا قِيسَ إِلَى الْغَيْرِ, اگر ایک چیز کو غیر کے ساتھ جو مقایسہ کر دیا جائے, کان من الواجب ان يتصف به, تو ضروری ہے کہ وہ کیا ہو, اس سے متصف ہو. مثالیں بعد میں آئیں گی. فل وجوب بالذات کیا ہے, کما فی الواجب تعالی, واجب الوجود تعالی, جس طرح کے خدا بندے متعال کی ذات ہے. کیا ہے, فإن ذاته بذاته تکفی فی ضرورت الوجود له, خدا کی ذات اپنی ذات کے ذریعے کافی ہے کہ وجود کی ضرورت اس کے ساتھ متصف ہو جائے, یعنی وجود ضروری ہو اس کے لیے. تکفی فی ضرورت الوجود له, کہ وجود اس کے لیے ضروری ہے. یہ ذات خود اپنے ذریعے جو ہے ضرورت وجود آ رہا ہے, یعنی ذات سے یہ ضرورت پھوٹ رہی ہے, نہ کہ کوئی ضرورت اس کو عطا کر رہا ہے. درست ہے, ذات سے اس کے یہ وجوب جو ہے وہ نکل رہا ہے. تکفی فی ضرورت الوجوب الوجود له من غیر حاجت الى شیء غیره, غیر ہا ضرورت ہے اس کو, یعنی وجود کے بغیر یہ ذات ہو ہی نہیں سکتی. یعنی اصلا ذات کا ہونا یعنی اس کا وجود کا ہونا. اب یہ وجود کا حتمی ہونا کہاں سے آیا, یعنی خود اس کے اندر سے پھوٹ رہا, خود وہ چاہ رہا ہے, اس منشا ذات ہے اس کا. درست ہے, اصل میں بہت مشکل ہوتا ہے واجب تعالیٰ میں گفتگو کرنے کے لیے, یہ الفاظ جو ہے نا وہ اصل مشکل ہی نہیں ہے. اسی لیے عمومی طور پہ کہا گیا لا تتفکروا فی ذات اللہ, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ذات واجب کے بارے میں بحث کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور ہر بندہ جو اس کے اندر آئے بھی نہیں. خوب, فل وجود بالغیر کما فی الممکن الوجود الواجب وجودہ بعلتہ, کہتے ہیں کہ وجود بالغیر کی مثال کیا بن سکتی ہے. فرماتے ممکن الوجود, ممکن الوجود کیسے واجب بن سکتا ہے, الواجب وجودہ بعلتہ, کہ اس ممکن کو وجود جو ملا ہے اس کی علت کی طرف سے ملا ہے. میں اس وقت ممکن الوجود ہوں اپنی ذات کے اندر, یعنی میری ذات کو دیکھا جائے اور میرے تحقق مثلا اس خارجی تحقق کو نہ دیکھا جائے, فقط میری ذات کو مد نظر رکھا جائے, تو میری ذات کا اقتضا کیا ہے کہ میرے لیے نہ ضرورت وجود ہے نہ میرے لیے ضرورت عدم ہے, میری ذات کا اقتضا یہ ہے. خوب, یہ ما بالذات ہو گیا, یہ ممکن ما بالذات ہو گیا. درست ہے, لیکن ابھی میں آ گیا ہوں خارج میں, اس خارجی اعتبار سے اگر نگاہ کیا جائے, یعنی ذات کے ساتھ اب کیا ہو گیا, مزید خصوصیت جو ہے وہ آ گئی ہے, اب اگر دیکھا جائے تو میں واجب الوجود. اب کہتے ہیں یہ وجوب تمہارا کہاں سے, تمہاری ذات میں تو واجب تھا ہی نہیں, وجوب تھا ہی نہیں, تمہاری ذات کا اقتضا میں تو تھا ہی نہیں تھا, یہ ذات چاہ ہی نہیں رہی تھی تمہاری, یعنی چاہنے سے نہ چاہنے سے مراد, یعنی وہ جیسے ہوتا ہے نا بندے کو کہا جائے تم نے فلانی چیز کھانی ہے فلانی چیز کھانے کا, میرے لیے فرق نہیں کرتا جو مرضی دے دو, یہ ممکن یوں ہی ہے. اس سے پوچھا جائے کہ تمہارے لیے وجود ہے یا تمہارے لیے عدم ہے, تو میرے لیے فرق نہیں ہے, مجھے جو مرضی دے دو, وجود دینا ہے وجود دے دو, عدم دینا ہے عدم دے دو. ٹھیک ہے, لیکن جب یہ تحقق پیدا کر جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا وجود جو ہے وہ وجود پیدا کر گیا تھا. اب سوال یہ ہے کہ وجود کہاں سے آیا ہے, بے علت ہے, علت نے اس کو وجود عطا کیا ہے. یعنی خارج میں وجود بغیر وجود کے آ ہی نہیں سکتا, کہ انشاءاللہ یہ قاعدہ آئے گا بعد میں. یہ ہو گیا وجوب بالغیر کی تبیین. والوجوب بالقیاس الی الغیر, بالقیاس الی الغیر سے خود بخود واجب ہے کہ آپ نے غیر سے مقایسہ کرنا ہے. کیا ہے, دو متضائف چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں, دو متضائف, مثال دی تھی آپ اوپر اور نیچے کو مد نظر رکھیں, تو آپ جیسے ہی اوپر کا تصور کریں گے تو نیچے کا تصور خود بخود آئے گا, اصلا ہو ہی نہیں سکتا کہ اوپر کا تصور کریں لیکن نیچے کا تصور نہ ہو، باپ کو تصور کریں لیکن بیٹے کا تصور آپ کے ذہن میں نہ آئے، ممکن ہی نہیں ہے اصلا. تو یہاں پر وجوب پایا جاتا ہے، یعنی حتمی ہے، یعنی باپ کا تصور کرنا، کر لینا، یہ حتمیت رکھتا ہے کس کے ساتھ؟ کہ بیٹے کا بھی تصور آپ کے ذہن کے اندر آئے. ہو نہیں سکتا کہ آپ بے باپ کا تصور تو کریں لیکن بیٹے کا تصور آپ کے ذہن میں نہ آئے. تو یہ وجوب پایا جاتا ہے یہاں پر. تو یہ وجوب کہاں سے آیا؟ بالقیاس الی الغیر، یعنی ان کو آپس میں مقایسہ کرنے کے بعد ہم یہ وجوب جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، یہ بالقیاس ہے. کما فی وجود احد المتضائفین، جس طرح کے متضائفین میں سے ایک کوئی وجود پیدا کر جائے، اذا قیس الی وجود الاخر، کے جب ہم اس کو دوسرے وجود کے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں. فان وجود العلو، وجود العلو اذا قیس الیہ وجود السفل، جب ہم بلندی کو کیا ہے پستی کے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں، وجود بلندی کو وجود پستی کے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں، یا ابا الا ان یکون للسفل یا سفل وجودن، تو اب بلندی کا تصور نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ یہ بھی ہو کہ سفل وجود رکھتا ہے، پستی وجود رکھتی ہے، بلندی پستی کے ساتھ تصور میں آتی ہے. فل وجود سفل یا سفل وجوب بالقیاس الى الوجود الى وجود العلو، کہتے ہیں یہاں پر جو یہ پستی کا وجود ہے یہ وجوب رکھتا ہے کس کی نسبت؟ علو کے وجود کی نسبت. یہ وجوب جو ہے وراء وجوب ہی بعلت، یہ وجوب فرق کرتا ہے اس وجوب سے جو بالغیر تھا. وجوب بغیر کیا تھا؟ ہم نے وجوب کو فقط دیکھنا ہے کہ کس نے عطا کیا. ہم نے کہا کہ فرض کریں اگر یہ کاغذ وجود میں آیا ہے تو یہ واجب الوجود ہو چکا ہے اس وقت. کہاں سے آیا یہ وجوب؟ اس کی علت کی طرف سے. یہ ٹیبل اس وقت واجب الوجود ہو چکا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ علت کی طرف سے آیا ہے. یہ وجوب بالغیر کہتے ہیں اس کو. یہاں اس عبارت میں یہ کہنا چاہتے ہیں وجوب بالقیاس غیر از وجوب بالغیر ہے،
یعنی وہاں پر آپ لازم ہے اس وجود دوسرے سے لیا ہے،
لیا ہو یا نہ لیا ہو، ہم نے مقایسہ کیا، ہم نے کہا بھائی اگر یہ ہے تو اس کو بھی ہونا چاہیے. وہ نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ ہو جہاں سے مرضی آئے، مطلب ہم نے یہ سبو میں دیکھا ہے. تو یہ چیز یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں،
مثال
کے طور پر مثلا آپ دیکھیں یہ مارکر یہاں پڑی ہوئی تھی اکیلی، آپ نے اس کے وجود کو دیکھا، آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے بھائی یہ واجب الوجود ہے اس وقت. آپ سے پوچھا بھائی اس کو خلق کس نے کیا؟ آپ کہتے ہیں فلانے نے خلق کیا اس کو، علت آ گئی. لیکن پھر ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں باپ کا تصور کرتا ہوں تو بیٹے کا تصور آ جاتا ہے آپ، ٹھیک ہے. اب یہاں پر عطا ہونے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی کہ کس نے یہ عطا کیا آ کر، بات یہ ہو رہی ہے کہ جب بھی میں تصور کرتا ہوں باپ کا، بیٹے کا تصور خود بخود آ جاتا ہے، یہ واجب ہے، ضروری ہے. تو یہ وجوب کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ چونکہ یہ آپس میں متضائفین ہیں اور متضائفین ایک کا تصور دوسرے کے تصور کو ہمراہ رکھتا ہے ہمیشہ، نہیں ہو سکتا کہ ایک تو ہو لیکن دوسرا نہ ہو. والامتناع بالذات، امتناع بالذات کسے کہتے ہیں؟ کما فی المحالات الذاتیہ، اجتماع النقیضین محال، ارتفاع النقیضین محال، شریک البار محال، یہ ساری کیا ہیں؟ ممتنع بالذات ہیں، یعنی عدم جس کے لیے ضروری ہے، یعنی جو خارج میں آ ہی نہیں سکتے. ذات اس کا اقتضا کر رہی ہے کہ تم خارج میں نہیں جا سکتے، یعنی وہی تحلیل ذہنی ہے. والامتناع بالغیر، امتناع بالغیر کیا ہے؟ کمافی اس کی مثال کیا بناتے ہیں؟ جیسے کمافی وجود المعلول الممتنع لعدم علتہ، کہ معلول کا وجود ممتنع ہوگا کب؟ کہ جب اس کی علت نہ ہو. نواسا نہیں ہے، وہ تو بیٹے کو لے آئے، نواسے کو دور چلے گئے. بیٹے کا ہونا اور باپ کی شادی کا نہ ہونا نہیں ہو سکتا اس میں، درست ہے. شادی سے مراد یعنی ملاب نہ ہونا، کوئی بندہ یہ کہے کہ مطلب شادی تو نہیں کیا. بہرحال ہم مثال ایسی لیتے ہی نہیں، ہم لیتے ہیں مثلا حرارت ہو آگ والی لیکن آگ نہ ہو، محال ممتنع ہے، نہیں ہو سکتا. اس کو کہتے ہیں امتناع بالغیر. یہ امتناع اس کی ذات میں شامل نہیں ہے، کیونکہ اگر ذات میں شامل ہوتا تو حرارت کبھی خارج میں آتی نا، پس ذات سے خارج ہے یہ امتناع، کس نے دیا ہے؟ عدم الا نے دیا ہے، یعنی عدم علت موجب بنی ہے کہ معلول خارج میں نہ آئے،
نہیں
رکھتا،
لیکن
اس وجہ سے یہ ممتنع ہو گیا ہے، بس علت کا نہ آنا امتناع کا سبب بنا ہے کہ یہ خارج میں آئے، درست ہے؟ والامتناع بالقیاس الى الغیر کیا ہے؟ کما فی وجود احد المتضائفین، وہی متضائفین والی مثال تھی، یا وہاں پہ ہونے کو ہم وجوب قرار دے رہے تھے، یہاں نہ ہونے کو، مثلا آپ کہتے ہیں بلندی ہو لیکن پستی نہ ہو، کہتے ہیں ممتنع ہے، نہیں ہو سکتا، یہ نہ ہو سکنا امتناع ہے، یہ امتناع کون سا ہے؟ نہ بالذات ہے نہ بالغیر ہے، کون سا ہے؟ بالقیاس ہے، کہ آپ نے بلندی اور پستی کے درمیان مقایسہ کر کے کہا کہ بلندی اگر ہے تو اس کو ہونا ہے، یہ وجوب ہے، اور یہ والی تعبیر کرنا کہ بلندی ہو لیکن بلندی نہ بلندی ہو لیکن پستی نہ ہو، مثلا جہاں بھی جو بھی کر لیں ادھر سے ادھر سے، یہ بھی نہیں ہوگا، میں نہ وہ تو ہم صحیح قضیہ بنا رہے ہیں، امتناع کی مثال کیسے، ہاں امتناع کی مثال کیا بنے گی؟ آپ کہیں کہ بلندی ہے لیکن پستی نہیں ہے، نہیں ہو سکتا، اصل ممکن نہیں ہے اصلا کہ بلندی ہو لیکن پستی نہ ہو، پستی کا نہ ہونا ممتنع ہے بلندی کے ہونے کی حالت
نہیں ہوگا، اگر بلندی نہیں ہے ممتنع ہے کہ یہ جو ہے کہ ہمیں وجود میں
پستی بھی آئے،
یہ بھی نہیں آتا،
یہ بھی میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ کسی بھی طریقے سے مثال بنا سکتے ہیں، مثلا ہونے کی صورت میں ممتنع بنا لیں، مثلا کیا ہے، آپ کوئی بندہ آ کر کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں بلندی کو تصور کر سکتے ہیں پستی کے بغیر، ہم کیسے نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے اصلا، یہ بھی ممکن ہے اصلا کہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بلندی کا تصور کریں لیکن پستی کا تصور نہ ہو، ہو نہیں سکتا، بس یہ ممکن ہے بالقیاس الی الغیر ہے. الامکان بالذات کیا ہے؟ کما فی الماہیات الممکنہ، امکان بالذات جو ہے بھئی جو بارہا بیان کر چکا ہوں، یعنی ماہیت کا ایک ذات کا وجود و عدم کی طرف مساوی ہونا، اس کو کہیں گے یہ کیا ہے، ممکن بالذات ہے، اپنی ذات میں امکان رکھتا ہے. فَإِنَّهَا فِي ذَاتِهَا لَا تَقْتَضِي ضَرُورَةَ الْوُجُودِ وَلَا ضَرُورَةَ الْعَدَمِ، اپنی ذات میں نہ وجود کا اقتضا رکھتا ہے نہ ہی عدم کا اقتضا رکھتا ہے. بھائی جو مثال دی آپ کو کہ میرے لیے جو مرضی لے آئے، میں گوشت بھی کھا لوں گا چاول بھی کھا لوں گا، آپ کو مشکل نہیں ہے، چاہے نہیں دینا تو نہ دینا، تو بے معنی خاص ہے. اس میں الامکان بالقیاس الی الغیر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کی مثال خارج میں تو نہیں ہے، لیکن کما فی الواجبین بالذات المفروضین، آپ واجب بالذات کے جس کو آپ فرض کر، تو واجب بالذات دو نہیں ہو سکتے خارج میں، واجب بالذات ایک ہی ہو سکتا ہے، لیکن آپ فرض کر سکتے ہیں کیونکہ فرض المحال لیس بمحال، فرض محال محال نہیں ہے، بس اس وجہ سے ہم دو واجب کو فرض کر لیتے ہیں، تو فرماتے ہیں فرض وجود احدہما لا یابا وجود الاخر، ایک کا وجود فرض کر لینا یہ دوسرے کے وجود کا نافی نہیں ہے، یعنی ایک کا وجود یہ نہیں کہتا دوسرا نہ ہو، درست ہے؟ ولا عدما، اور نہ ہی اس کے عدم کا اقتضا کرتا ہے، یعنی اگر آپ واجب الوجود الف اس کے وجود کو فرض کرتے ہیں تو یہ اپنی ذات میں نہ تو واجب الوجود بے کا اقتضا رکھتا ہے کہ اگر میں ہوں تو حتمن وہ بھی ہو، جس طرح کہ ہم بلندی کو تصور کر رہے تھے تو کہا کہ حتمن پستی بھی ہونی چاہیے، آیا واجب الوجود الف اسی طریقے سے ہے کہ اس کو آپ اگر تصور کریں تو فوراً واجب الوجود بے بھی ہو، نہیں، آیا واجب الوجود الف یہ اقتضا کرتا ہے کہ اگر میں ہوں تو واجب الوجود بے نہ ہو، ذات میں اقتضا نہیں کرتا اس کا، ہم کہاں بات کر رہے ہیں جہاں فرض ہم نے دو واجب کیے ہوئے ہیں، کس کو، نہ نہ یہاں وجوب بے باس ہوگا، امکان چونکہ وہ عرض کیا کہ علت و معلول کا رابطہ انہیں پایا جاتا ہے، ہم نے یہ مثال وہاں بنانی ہے جہاں آپس میں کوئی ربط نہیں ہے ان کا علت و معلول کا،
نہیں نہیں قلم اور کاغذ،
ہاں
جی
جی میں کہہ رہا ہوں
ان دونوں کے درمیان میں کہہ رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ قلم ہو اگر لازم کاغذ نہیں ہو،
نہ لازم تو نہیں ہے، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ دو واجبوں سے ہٹ کے क्योंकि ये फर्ज आप हतमन ज़हन के अंदर रखें कि हमने फर्ज वहां बनाना है जहां किसी भी एतबार से इनके दरमियान राब्ता इल्ली मालूली ना हो। कागज और कलम के दरमियान राब्ता इल्ली मालूली नहीं है, लेकिन चूंकि ये एक खालिक के मखलूक हैं इस वजह से इनके दरमियान इल्लत मालूल का राबता पैदा हो जाता है। दोस्त यानी राबता लुजूमी फिर भी कहीं ना कहीं से आ जाता है इनके अंदर। दुरुस्त है इनका आपस में कोई नहीं है, हमने सूरत वहां फर्ज करनी है जो किसी भी एतबार से आपस में कोई राबता ना रखता हो, ना तो आपस में इल्लत मालूल हो ना ये दोनों किसी के मालूल हो, किसी एक के मालूल हो। तो कायनात में हर चीज खुदा की तो मखलूक है, आप सारी इल्लतों की नफी करते हैं लेकिन खुदा के इल्लत होने की नफी नहीं कर सकते। बस इम्तना बिल कियास इलल गैर में अब आज ही कह रहा हूं इसमें इल्लत और मालूल का ही रास्ता, यानी इल्लत मालूल बनते हैं ना। मसला बुलंदी बुलंदी का तसव्वुर करना इस सबब बन रहा है किसका कि पस्ती का तस्वुर आप पहले कर रहे हैं जाकर, यानी रास्ता है इनके आपस में इल्लत मालूल बन रहे हैं आपस, इल्लत मालूल ना कि हकीकी मसलन खारिजी मसलन उसमें आकर सबबियत पाई जाती है इनके दरमियान। दुरुस्त है इस एतबार से देखिए खुद खुद आकर अल्लामा जो है वो आकर बयान करते हैं, फरमाते हैं कि एक का वजूद फर्ज कर लेना ये दूसरे के वजूद की नफी नहीं करता और ना ही उसके ए अदम की यानी के वो नाफी हो। क्यों? इज लैसा बैनहुमा इल्लियतुन व मालूलिया, चूंकि दो वाजिबों के दरमियान इल्लत मालूल का राबता नहीं है ताकि एक दूसरे के वजूद का इक्तिजा करे। वला हुमा मालूलन इल्लतुन सालिसा, और ना ही ये किसी तीसरी इल्लत के मालूल हैं। जब इनके दरमियान राबता इल्ली और मालूली है ही नहीं तो फिर ये आपस में इनका कोई राबती नहीं है। जब राबती नहीं है इनका आपस में किसी चीज का तो ये हो ये ना हो, इस अलिफ के होते हुए बे होनी चाहिए या बे के होते हुए अलिफ नहीं होना चाहिए, इनको कोई सरोकार नहीं है। अलिफ अपनी कायनात चला रहा है मसलन, बे का अपना जो है सरोकार है वो काम कर रहा है अपना आकर, लिहाजा इनके दरमियान ये नहीं हो सकता। बस अर्ज किया कि मिसाल फर्ज ही है यानी फर्ज पे मुफ्त नहीं है भाई, अगर बुरहानी एतबार से और खारजी एतबार से देखें बिलकिया से ललगैर नहीं बन सकता इनका, नहीं बन सकता इनका आपस में, उनमें वही ऊपर वाली सूरतें बनेगी, या वो मुमकिन बिजात होंगे या वो क्या होंगे, या वो फकर मुमकिन भी जात होंगे और या वजूब बिल गैर रखते होंगे या इम्तिना बिल गैर रखते होंगे। वजूब बिल कयास एलल गैर उनके अंदर नहीं आ सकता, खारिज वाला ना इसमें इमकान बिल कयास एलल गैर वाला जो है इनके अंदर नहीं आ सकता। अम्मा अल इमकान बिल गैर, इमकान बिल गैर फ मुस्तहिल, असल इसका तो फर्ज भी मुमकिन नहीं है, मुहाल है ये। क्या दलील है आपके पास? ले अन्ना इजा फर्ज ना मुमकिन बिल गैर, क्योंकि अगर हम जब हम फर्ज करते हैं कि एक चीज मुमकिन बिल गैर है तो इसका नतीजा क्या निकलता है? फवा फी जात ही, वो अपनी जात में इम्मा वाजिबुन बिल जात, क्योंकि आप कह रहे हो कि इमकान ने आना है अभी गैर की तरफ से, हम कहते हैं आने से पहले वो अपनी जात में क्या है? इम्मा वाजिबुन बिल जात, या वो वाजिबुल वजूद है, ओ मुमतनुन बिज़ात, या मुमतने बिज़ात है, दुरुस्त है, ओ मुमकिनन बिज़ात, या आप कहते हैं कि या मुमकिन बिज़ात, को मवादे सलास इनसे खारिज नहीं है और हमने कहा पूरी कायनात इन्हीं के अंदर समो जाती है, या मुमकिन बिज़ात है या वाजिबुल वजूद है या मुमतने वजूद है। तो कहते हैं इज़िल मवादु मुनहसिरतुन फिस सलास, कहते हैं हम ये तीन फर्ज किए हैं किस वजह से? क्योंकि मवादे सलास मुनहसिर है इन तीनों के अंदर। वल अव्वलान यूजबान इनकलाब, कहते हैं अगर आप कहते हो कि इम्कान आने से पहले तक वो अपनी जात में वाजिबुल वजूद है या मुमतनुल वजूद है तो जब इम्कान आएगा तो इनकलाब जात लाजिम आएगा। कैसे? कि अगर ये मारकर क्या थी, वाजिबुल वजूद थी अपने जात में, तो गैर अगर इम्कान दे रहा होगा तो इम्कान आने के बाद ये वाजिब हो गया मुमकिन,
तो
मुमकिन हो जाएगी, हालांकि हमने इसको वाजिब फर्ज किया, इसकी जात वाजिबुल वजूद थी, अगर इम्कान आने के बाद ये मुमकिन बन गई इसका मतलब है इनकलाबुल जात लाजिम आएगा, और इनकलाबुल जात जो है वो महाल है, नहीं हो सकता। इनकलाबुल जात यानी इनकलाबुल जात यानी जो उसकी अपनी जात है वो बदल कर किसी और जात में चली जाए, वाजिबुल वजूद में नहीं हो सकता, वाजिबुल वजूद मुमकिन नहीं बन सकता असल। वाजिबुल वजूद क्या है? जिसके लिए जरूरतुल वजूद हो, اور امکان کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟
نہ
انقلاب ذات کیسے لازم آ رہا ہے، یعنی اس کی ذات میں وجوب شامل ہے اور امکان کی ذات میں کیا ہے؟ وجود شامل ہی نہیں ہے. نہ وہ انقلاب ایک اور معنی ہے، وہ اس کو تصادف کہتے ہیں، اس کو تصادف کہتے ہیں کہ تصادف کا اتفاق محال ہے فلسفے میں. اتفاق فلسفی کیا ہے؟ کہ بدون علت معلول خارج میں آ جائے، اس کو کہتے ہیں کہ اتفاق محال ہے. درست ہے؟ اور انقلاب جو ہے یہاں پر یہ لے کر آتے ہیں کہ ایک مسئلہ جس طرح یہ ہے واجب تعالی، مثلا خدا کو لے لیں، مثال لے لیں، مثلا واجب تعالی یعنی خدا، واجب الوجود ہے ہی خدا. خوب آپ کو کہتے ہیں اس کو امکان بالغیر دے دیں، مثلا آگے امکان دے دیں گے تو خدا خدا ہی رہے گا، وہ کچھ اور بن جائے گا. وہ ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ مارکر ہمارے سامنے ہے، یہ مارکر کیا ہے اپنی ذات میں، ہم کہتے ہیں کہ ممکن تو نہیں ہے چونکہ غیر نے دینا ہے اس کو. کیوں یہ ختم کیوں گے؟ کیونکہ ممکن تھی، ممکن کے اندر نہ ضرورت الوجود ہے نہ ضرورت العدم ہے. آپ چاہیں تو عدم کر دیں اس کو، چاہیں تو کیونکہ دے بھی سکتے ہیں لے بھی سکتے ہیں، لیکن واجب الوجود میں یہ کر سکتے ہیں؟ مثلا کہیں کہ میں واجب الوجود کو ختم کر دوں یا واجب الوجود اپنے آپ کو ختم کر دے، نہیں ہو سکتا. اس میں اصل اس کی ذات کا مقدم جو ہے وہ خود وجود ہے. اصل وجود لے لیں تو وہ اصل ذات نہیں رہ سکتی آپس میں، ذات ذات نہیں رہے گی. خوب اب آ کر ہم نے کیا فرض کیا کہ اس کو ہم نے فرض کر لیا کہ امکان ابھی کسی نے دینا ہے اس کو، تو ہم کہتے ہیں کہ امکان آنے سے پہلے کیا تھی؟ یہ واجب الوجود تھی. واجب الوجود وہ ہوتا ہے کہ وجود آپ نہیں لے سکتے اس سے، آپ واجب سے اس کو ممکن بنا رہے ہیں. اور یہ محمد مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو انسان فرض کر رہا ہوں، لیکن انسان نہیں بلکہ یہ آپ گھوڑا ہے. یہ اگرچہ مثال تقریبی ہے، وہلا ہم انسان ممکن ہے گھوڑا بھی ممکن ہے، ممکن ہے انسان گھوڑا بن جائے. بات ہماری امکان خاص میں چل رہی ہے، امکان عام تو اصل بحث میں شامل نہیں ہے ہماری. تو اس میں بات واضح ہو گئی ہے. الاولان یوجبان الانقلاب، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ واجب الوجود ہے پھر بعد میں امکان اس کو ملتا ہے، تب بھی انقلاب لازم آئے گا، انقلاب الذات. اور اگر کہیں کہ یہ ممتنع الوجود ہے، بعد میں امکان اس کے اوپر آیا ہے، غیر نے اس کو امکان دیا ہے، پھر یہ ممکن بن گئی، تو کہیں گے پھر بھی انقلاب الذات ہے، کیونکہ ممتنع ہونا اور واجب ہونا یہ غیر از امکان ہے. نہ نہیں، ممتنع بالذات کی بات چل رہی ہے. ہاں مواد الثلاث میں وہ تین ہیں، وہ مثل وہ امتناع والی بات اس میں کر رہے ہیں. وثالث کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہ یہ جو مارکر ہے نہ تو اپنی ذات میں واجب ہے غیر کے امکان دینے سے پہلے، اور نہ ہی یہ اپنی ذات میں کیا ہے ممتنع ہے، بلکہ کیا ہے ممکن بالذات ہے. یعنی اپنی ذات میں یہ ممکن ہے، تو ہم کہتے ہیں پھر غیر کو ممکن دینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے پہلے سے میں وجود رکھتا ہوں، اب مجھے آ کر کوئی اور وجود دینا چاہے کہ میں تمہیں دوبارہ وجود دینا چاہتا ہوں، بھائی میں ہوں، میں میرے وجود کو کیا ضرورت ہے؟ تحصیل حاصل ہے، تحصیل حاصل اس کو کہتے ہیں اس میں آ کے. لہذا کہتے ہیں تینوں فرض محال ہیں، اصلا پھر امکان بالغیر اس میں فرض ہی نہیں کر سکتے. وثالث تیسری یعنی ممکن بالذات ہونا، یوجب کون اعتبار الامکان بالغیر لغوا، تیسری صورت موجب بنتی ہے کہ امکان بالغیر کو اعتبار کرنا لغو ہو. کیسے ہے وہ عرض کر دیا آپ کی خدمت. خوب الفصل الثالث من المرحلۃ الرابعہ، تیسری فصل واجب الوجود ماہیتہ انیتہ. یہ بحث اور اس کے بعد والی جو بحث ہے یہ الہیات بالمعنی الاخص کے ساتھ مرتبط ہے. یعنی چاہیے یہ تھا کہ اس فصل کو اور اس کے بعد آنے والے فصل جو ہے اس کو جب ہم خدا شناسی کی بحث کریں گے جا کر بارہویں مرحلے میں، اس کو وہاں بحث ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر علامہ نے بحث اور ذکر کر دیے، چونکہ صدر المتعلہین نے حکمت متعلیہ اسفار اربعہ کے اندر اس بحث کو یہاں ذکر کیا ہے، اس کی جہتیں بھی موجود ہیں، وہ پھر بعد میں عرض ہوں گے، اور بعد والی بحث بھی اسی طریقے سے. علامہ نے بھی انہی کی چونکہ اتباع کرتے ہوئے اس کتاب کو تدوین کیا ہے، لہذا اس بحث کو یہاں پر ذکر کریں. وَإِلَّا حقیقی محل اس کا کہاں ہے؟ الہیات بالمعنی الاخص میں، کہ جہاں خدا شناسی کی بحث ہوگی. یہ فصل کہنا کیا چاہتی ہے؟ اس فصل میں ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ واجب تعالی کی ماہیت عین الوجود ہے، ماہیت خداوند زائد پر وجود یا وجود زائد پر ماہیت نہیں ہے. یعنی دقیق تر کروں، ابھی بھی اس میں اشکال ہے اس تعبیر کے اندر، خداوند متعال کی ماہیت اس کا وجود ہے، وجود سے ہٹ کر کوئی ماہیت نہیں رکھتا. یہ تعبیر دقیق تر ہے. خوب، اس کو توضیح دینے کی ضرورت ہے، کیا مراد ہے اس سے؟ آپ کو پھر پیچھے جانا پڑے گا کہاں؟ اصالت الوجود کی بحث میں. اصالت الوجود کی بحث میں وہاں توضیح دی تھی، میرے خیال میں آپ نے کلاس میں اصالت الوجود کی بحث پڑھی ہے خود. ہاں، اس میں وہاں پہ جب بحث کی جاتی ہے اصالت الوجود و اعتباریت الماہیت کی، تو وہ ماہیت کو جب وضاحت کی جاتی ہے تو بیان کیا جاتا ہے کہ ماہیت کی دو قسمیں ہیں، ماہیت یا بالمعنی الاخص ہے یا بالمعنی العام ہے، یعنی یا عام معنی میں استعمال ہوتی ہے یا خاص معنی میں استعمال ہوتی ہے. ماہیت بالمعنی الاخص کیا ہے؟ تفصیل سے وہاں ذکر ہوتا ہے کہ ماہیت اصل میں مصدر جعلی ہے، یعنی گھڑا ہوا مصدر ہے، کس سے؟ ماہوا سے. منطق مظفر میں آپ نے یہ بحث پڑھی ہوگی کہ جہاں پر تعریف کے باب میں ہے، شاید میرے ابھی ذہن میں نہیں ہے، کہ سوالات کی ترتیب بیان کی ہے، حلیات بسیطہ والیات مرکب میں سے آپ نے وہ سوالات کی ترتیب بیان شیخ مظفر نے بیان کیا ہے کہ آپ نے سوال کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں پہنچنا ہے، اور ہر مرحلے کے اندر ایک خاص لفظ استعمال ہوتا ہے. عربی کے اندر یہ فصاحت موجود ہے کہ آپ کے سوال مختلف ہیں تو اس کے اندر الفاظ بھی مختلف ہیں. مثلا اردو میں ہر جگہ پہ کیا استعمال کر دیتے ہیں، مثلا کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں پوچھنا ہے تب بھی کہتے ہیں یہ کیا ہے، اگر کسی اور چیز کے بارے میں پوچھنا ہے تب بھی پوچھنا ہے یہ کیا ہے. لیکن عربی زبان کے اندر اگر کسی چیز کی حقیقت کو جاننا ہو، آپ کے لیے کسی چیز کی حقیقت مجہول ہو، تو آپ سوال ما ہوا سے کر سکتے ہیں، کسی اور لفظ سے نہیں کر سکتے. یعنی حل ہوا نہیں کہہ سکتے، آ ہوا نہیں کہہ سکتے، درست ہے؟ فقط ما ہوا. یعنی آپ نے دور سے ایک وجود کو دیکھا، سائے کو دیکھا، آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ ہستی ہے، خارج میں وجود رکھتی ہے، لیکن یہ نہیں پتا چل رہا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ انسان ہے، یہ کیا ہے. تو یہاں پر سوال کس کا ہوتا ہے؟ آپ پوچھیں گے ما ہوا، وہ جو دور سے مجھے سایہ نظر آ رہا ہے وہ کون ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کس حقیقت سے وہ تعلق رکھتا ہے، آیا انسانیت کی حقیقت سے تعلق رکھتا ہے یا حیوانیت کی حقیقت سے تعلق رکھتا ہے. بس جب یہ مطلب واضح ہو گیا کہ عربی زبان کے اندر جب سوال حقیقت کے بارے میں کیا جائے تو فقط ما ہوا سے کیا جاتا ہے، اور عربی زبان میں حقیقت کو اسی وجہ سے کہ ما ہوا سے سوال ہوتا ہے ماہیت کہا جانے لگا. بس عربی زبان میں جب اصطلاحی طور پر پوچھا جائے کہ ماہیت کیا ہے اس چیز کی، یعنی کیا مراد، حقیقت کیا ہے اس کی، یعنی آپ پوچھتے ہیں کہ زید کی ماہیت کیا ہے، یعنی زید کی حقیقت کیا ہے، حقیقت یعنی اس کی انسانیت ہونا. بس ماہیت مصدر جعلی ہے ماہوا سے. اس کی پھر ایک اصطلاح ماہیت بالمعنی الاخص ہے. اصالت الوجود کی بحث میں چونکہ تفصیلاً عرض ہوا ہے، یہ آپ دوستان نے بھی پڑھا ہے، میں فقط اشارہ ہی کروں گا کیونکہ مزید تفصیل میں وارد ہوئے تو پھر یہ فصل رہ جائے گی. ماہیت بالمعنی الاخص یعنی حد الوجود سے انتزاع ہونا، ماہیت بالمعنى الاخص، یعنی ماہیت بالمعنى الاخص وہاں پائی جائے گی کہ جہاں پر وجود محدود ہو، چونکہ ماہیت کی حقیقت حد الوجود ہونا ہے. اب حد الوجود سے کیا مراد ہے تفصیلا وہاں پر عرض ہوا ہے، آپ رجوع کریں اس کی طرف. اور میں آپ سے تقاضا کروں گا حتماً میرے جو اصالت الوجود کے دور سے، چونکہ یہ جو فلسفہ صدرہ ہے یہ قائم چند مبانی کے اوپر ہے، اساسی ترین مبنا جو ہے وہ اصالت الوجود کا ہے. یعنی اگر کوئی بندہ آ کر اصالت الوجود کو رد کر دے اور اس ستون کو گرا دے تو حکمت متعالیہ پورے کا پورا جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا، حکمت متعالیہ کے ہاتھ میں پھر کچھ نہیں رہے گا. اساسی ترین مبنا ہے اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں نے اردو زبان میں کافی حد تک کوشش کی کہ اس کو اہم فہم کیا جائے طلاب کے لیے، نہ کہ یونیورسٹیز کے طلاب کے لیے، چونکہ ان کے لیے الگ زبان کی ضرورت ہے کہ بعد میں اس کے اوپر کام ہوگا. تو میں آپ سے تقاضا یہ کروں گا کہ اب حتماً ان دروس کو آپ سنیں، اس میں کہ بعض چیزوں کو ذرا کھول کے اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے مختلف اساتذہ سے استفادہ کرتے ہوئے. خب ماہیت فی المعنی الاخص کہاں پائی جاتی ہے؟ جہاں پر وجود محدود ہوتا ہے. ماہیت بالمعنی الاخص پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ حد الوجود سے، یعنی وجود جہاں پر ختم ہو جاتا ہے وہاں سے ماہیت کو انتزاع کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ماہیت بالمعنی الاخص. ایک معنی جو ماہیت کا کہا کیا جاتا ہے وہ ماہیت بالمعنی العام ہے. کیا مراد؟ یعنی ہر چیز کی جو حقیقت ہے وہ اس کی ماہیت کہلاتی ہے. یہاں آپ کو حد الوجود والا معنی نہیں ہے، یعنی آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں وہ جو حقیقت رکھتی ہے اس کو ہم ماہیت کہہ سکتے ہیں. یعنی ما بہ اس کو یوں تعبیر کرتے ہیں. ماہیت بالمعنی العام کو عربی میں تعریف کرنا ہو تو کیسے بیان کرتے ہیں؟ ما بہی اشیء ہوا، یعنی ماہیت ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے ایک شے بنتی ہے. یعنی ماہیت بالمعنی العام وہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان بنتا ہے، جس کے ذریعے یہ کائنات بنتی ہے. درست ہے؟ یہ تعبیر اب خداوند متعال کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ خداوند متعال کی ہستی و حقیقت ایسی ہے کہ جس سے یہ واجب الوجود جو ہے وہ تشکیل پایا ہے. مثلا پھر وہ تعبیر نارسا، یعنی ہر چیز کی اپنی حقیقت ماہیت کہلاتی ہے. اگر اس کی حقیقت وجود ہے تو وہ اس کی ماہیت ہے، اگر اس کی حقیقت کوئی اور چیز ہے تو تب بھی اس کے اوپر ماہیت کا اطلاق ہوگا. یعنی ہر وہ چیز جو اس کی مقدم ہو اس کو ماہیت کہہ سکتے ہیں آپ. یہ ماہیت بالمعنی العام ہے، اس کا کوئی تعلق ماہیت بالمعنی الاخص سے نہیں ہے. خب جب یہ دو معنی واضح ہو گئے، اب آتے ہیں اس فصل کی طرف. سوال یہ ہوتا ہے کہ واجب الوجود ماہیتہ انیتہ، اس ماہیت سے مراد کیا ہے؟ بالمعنی العام. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ماہیت بالمعنی الاخص حد الوجود کو کہتے ہیں اور خداوند متعال کی ذات حد نہیں رکھتی. بس اس فصل میں ماہیت بالمعنی الاخص نہیں ہو سکتی، بس یہاں سے مراد ماہیت بالمعنی العام ہے. اور ماہیت بالمعنی العام کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ یعنی واجب الوجود اس کا وجود اس کی ماہیت ہے، کیونکہ واجب الوجود کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا وجود. پس ہم نے کیا کہا ماہیت بالمعنی العام کی تعریف؟ ہر چیز کی حقیقت ماہیت ہے. خدا کی حقیقت کیا ہے؟ وجود ہے، بس اس کو ہم ماہیت کہہ سکتے ہیں. خود وجودی ماہیت ہے، نتیجہ یہ نکلے گا. بات واضح ہو گئی؟ پس یہاں ماہیت بالمعنی العام مراد ہے. عبارت دیکھیں، واجب الوجود ماہیتہ انیتہ، واجب الوجود کی ماہیت اس کا وجود ہے، بمعنی علامہ خود تعریف کرتے ہیں اس کی، یعنی میری کیا مراد اس عنوان سے، اللہ ماہیت لہ وراء وجودہ الخاص بہی، خداوند متعال اپنے وجود سے ہٹ کر کسی قسم کی ماہیت نہیں رکھتا، خداوند فقط وجود ہے اور اس کا وجود ہی اس کی ماہیت ہے، ماہیت یعنی اس کی حقیقت ہے، ماہیت بالملا خاص تو رکھ ہی نہیں سکتا اس میں آ کر، بات واضح ہوئی آگا، مطلب کلیئر ہے آپ کا عمران تھوڑے ڈیلے ہیں ٹھیک، واجب الوجود ماہیتہ انیتہ بمعنی اللہ ماہیت لہ، خدا کے لیے اصلاً ماہیت نہیں ہے، وراء وجودہ الخاص بہ، اس وجود سے ہٹ کر کے جو خدا کے ساتھ خاص ہے، کون سا وجود ہے، واجب الوجود، لا متناہی وجود، کمالات سے بھرا وجود، جو بھی آپ کہہ لیں، اس وجود سے ہٹ کر کوئی چیز بھی نہیں ہے ماہیت نام کی، بس اس کا وجود ہی اس کی ماہیت ہے، بس یہاں ماہیت بالمعنی العام ہے نہ کہ بالمعنی الخاص ہے، اس کے اوپر برہان قائم کرتے ہیں، اگر ابھی بیان کرنا شروع کریں تو مطلب رہ جائے گا وسط میں، تو اس کو کل پہ چھوڑتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.